वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक प्रोग्राम के साथ अंजुम हैरल गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में जुमे की शब के 11, भारत में 11:30 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में जुमे की दोपहर का 1 बजा है। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले पाकिस्तान,
सरहद की बंदिश के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना, अफगान शहरियों के वीजों में तोसी की जाए, पाकिस्तानी वजीर की मुतलका अहदेदारों को हदायत। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
नकल मकानी करने वाले पाकिस्तानी कबायलियों की अफगानिस्तान से वापसी का अमल सुस्तरवी का शिकार, मैं हूं पिशावर से शमीम शायद, तफसीलात कुछ देर बाद।
एक रोज कबल डिफेंस लाहौर में होने वाला धमाका दहशतगर्दी नहीं बल्कि हादसा था, पंजाब के वजीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर से मैं हूं अफसल रहमान, तफसील थोड़ी देर बाद।
और आलमी खबरों में, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर न्यूज मीडिया को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि सहाफियों को बेनाम जराए के हवाले से खबर देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और यहूदी बरादरी के मराकज के खिलाफ बम धमाकों के खतरे के तनाजुर में मंगल के रोज अमरीकी सदर ट्रंप ने बड़े वाजे अंदाज में यहूद दुश्मनी की मुजम्मत की। और इराकी फौज ने अमरीकी कयादत वाली फौजों की मदद से मौसल शहर के हवाई अड्डे को दोबारा कब्जे में ले लिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने जुमे के रोज पिशावर के पासपोर्ट ऑफिस को हदायत की है कि अफगान कौमियत रखने वालों के वीजे की मुद्दत में तौसी कर दी जाए। ये हदायत उन्होंने पाक अफगान सरहद बंद किए जाने के बाद यहां मुकीम अफगानों को दरपेश मुश्किलात के सबब दी हैं। इस बारे में तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी रास्तों की बंदिश के सबब दोनों जानिब आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुल्क में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान के साथ अपने सरहदी रास्ते हर तरह की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए थे। सरहद की बंदिश के सबब ऐसे अफगान जो बाकायदा वीज़ा लेकर पाकिस्तान आए थे उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। इस तनाजुर में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार ने जुमे को पेशावर में पासपोर्ट के रीजनल दफ्तर को हदायत की कि अफगान शहरियों के वीजों में तोसी की जाए। सरकारी बयान के मुताबिक सरहद की बंदिश के सबब अफगान शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात का नोटिस लेते हुए वजीर दाखला ने मुतलका हुकाम से कहा है कि वो वीजों से मुतलिक मसाइल को हल करें। वजीर दाखला का कहना था कि ये इकदाम कानूनी तौर पर पाकिस्तान का सफर करने वालों की सहूलत के लिए है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर हजरत उमर जखिलवाल ने एक रोज कबल यानी जुमेरात को एक बयान में ये मुतालबा किया था कि पाक अफगान सरहदी रास्तों को खोला जाए। अफगान सफीर का कहना था कि उन्होंने इस बारे में पाकिस्तानी हुकाम से बात भी की है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी रास्तों की बंदिश की वजह से ताजिर भी परेशान हैं और दोनों जानिब बड़ी तादाद में गाड़ियां इस इंतजार में खड़ी हैं कि कब रास्ते खुलें और वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्तरका ऐवान हाय तजारत और सनत के शरीक चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि जरूरी है कि दोनों ममालिक तजारत को सियासी कशीदगी के मामलात से अलग रखें।
प्रेसिडेंट गनी से मुलाकात हुई, जब भी मैंने ये कहा था और यहाँ भी हम अपनी हुकूमत को हर दफा बार बार करवाते हैं और मैं कई मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, हमने ये कहा कि देखें एक आपको उसूल बनाना पड़ेगा। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम जो है ना हम सेग्रीगेट करें बिजनेस को और पॉलिटिक्स रिलेशन को। पॉलिटिक्स जब तक हम ये नहीं करेंगे जब तक जो है ना हम इसके अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत का सालाना हजम $2.5 अरब था जिसे दोनों मुल्कों ने $5 अरब सालाना तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया था। तहम जुबैर मोतीवाला के बकौल हालिया बरसों में कशीदगी के सबब अब दो तरफा तिजारत कम होकर $1.5 अरब तक रह गई है। ताहाल ये वाजे नहीं कि दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी रास्ते कब खोले जाएंगे। ताहम रवा हफ्ते पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक आला सतही इजलास में कहा था कि पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ाने का मकसद मुश्तरका दुश्मन से लड़ना है जिसमें हर तरह के दहशतगर्द शामिल हैं। लेकिन अफगान सफीर उमर जखिलवाल ने जुमेरात को एक बयान में कहा था कि सरहदी रास्तों की बंदिश से मासवाय अवाम को दरपेश मुश्किल के कुछ हासिल नहीं होगा। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
بے گھر ہونے والے قبائلی خاندانوں کی شمالی وزیرستان واپسی جو افغانستان میں مقیم تھے بہت سست رفتاری سے ہو رہی ہے. اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے تقریباً 2.5 سال قبل فوجی آپریشن کے باعث افغانستان نقل مکانی کر جانے والے قبائلیوں کی وطن واپسی کا عمل بظاہر سست روی کا شکار ہے. ان میں سے زیادہ تر خاندانوں نے سرحد پار افغانستان کی صوبے خوست میں عارضی طور پر سکونت اختیار کی. نقل مکانی کر کے جانے والے پاکستانی قبائلیوں کی واپسی کا عمل گزشتہ ماہ کے وسط میں شروع ہوا تھا اور قبائلی انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب تک 1200 خاندان واپس لوٹ چکے ہیں. تاہم انہوں نے اس بارے میں بات کرنے سے گریز کیا کہ پاکستانی قبائلیوں کی وطن واپسی کا عمل سست کیوں ہو گیا ہے. افغانستان سے واپس آنے والے ان خاندانوں کو بنو کی قریب بکاخیل میں قائم کیمپ میں لایا جاتا ہے جہاں کچھ دنوں تک رکھنے کے بعد انہیں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما پیر عاقل زمان نے خود سے قبائلیوں کی واپسی کے معاملے پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتی ہوئی کہا کہ قبائلی انتظامیہ نے افغانستان نقل مکانی کر کے جانے والے شمالی وزیرستان کے قبائلیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا سامان اور گاڑیاں وغیرہ اپنے ساتھ واپس لا سکتے ہیں. تاہم ان کے بقول اب ان کو ایسا نہیں کرنے دیا جا رہا ہے.
جب وہ بکاخیل کیمپ کرتے تو وہاں پہ کسی رشتہ دار کو ملنے نہیں دیتے, وہ باہر نہیں چھوڑتے, یعنی بازار میں سودا وہ لینے کے لیے, یا مطلب ہے کہ جو بھی ان کی ضرورات وغیرہ ہے ان کے لیے جانے نہیں دیتے. تو اس وجہ سے وہ بھی جو ہے نا وہ تھوڑے سے وہ گھبرا رہے ہیں.
تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ان خاندانوں کی واپسی کا عمل تو شدہ طریقہ کار کے مطابق جاری ہے اور ان خاندانوں کو وہ تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. ادھر شمالی وزیرستان سے اندرون ملک نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا عمل بھی جاری ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ریاست کے خلاف برسر پیکار ایک خاتون کمانڈر سمیت درجنوں بلوچ عسکریت پسندوں نے ریاست کی عملداری تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہتھیار فرنٹیئر کور کے حوالے کر دیے. اس بارے میں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں ریاست کے خلاف برسر پیکار ایک خاتون کمانڈر سمیت درجنوں بلوچ عسکریت پسندوں نے ریاست کی عملداری تسلیم کرتے ہوئے اپنے ہتھیار فرنٹیئر کور میں جمع کروا دیے ہیں. حکومت کی عملداری تسلیم کرنے والے کمانڈروں کے لیے ایف سی کی طرف سے ضلع ڈیرہ بگٹی میں بحالی سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے. فرنٹیئر کور بلوچستان کی طرف سے وائس آف امریکہ کو بتائی گئی تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں ضلع ڈیرہ بگٹی میں ایک تقریب کے دوران کئی کمانڈروں سمیت 300 افراد نے ریاست کی عملداری تسلیم کرنے کا اعلان کیا. اس موقع پر سوئی رائفل کے کمانڈر بریگیڈیئر امجد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع ڈیرہ بگٹی کے نوجوانوں کو اب احساس ہو گیا ہے کہ انہیں ذاتی مفادات کے حصول کے لیے گمراہ کیا گیا تھا.
آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہاں پہ ہمارا آپ سب کا آمد و رفت بڑی آسان ہے. دہشت گرد ابھی پائے جاتے ہیں وہ کیچی کلاس سے پرے اوپر 300 تو میں نے بتایا نا آگے ہیں یہ بڑے بڑے کمانڈر.
ایف سی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ گزشتہ بدھ کو ایک خاتون کمانڈر گل خاتون کی قیادت میں 13 فراریوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. یہ لوگ ضلع ڈیرہ بگٹی سے ملحقہ علاقے راجن پور اور سوئی تحصیل میں قومی تنصیبات کو نشانہ بناتے تھے, جبکہ جمعرات کو خاران میں 11 فراریوں نے آئی جی ایف سی کی موجودگی میں ہتھیار رکھ کر ریاست کی عملداری کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا. اس طرح 20 جنوری سے 23 فروری 2017 تک ایک خاتون کمانڈر سمیت 325 افراد نے ریاست کی عملداری تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے, جبکہ اقام کے بقول سینکڑوں دیگر رابطے میں ہیں اور ان کو بھی جلد قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. فرنٹیئر کور بلوچستان کے مطابق ہتھیار رکھ کر ریاست کی عملداری تسلیم کرنے والوں کی دوبارہ آباد کاری کے لیے بھی ایف سی نے اقدامات شروع کر دیے ہیں. واپس آنے والوں کو نقد دینے کے علاوہ انہیں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں. جون 2015 میں صوبائی حکومت نے پرامن بلوچستان مفاہمتی پالیسی کا اعلان کیا تھا. اس پالیسی کے تحت پہاڑوں کا رخ کرنے والے فراریوں کو عام معافی دینے کے علاوہ 15 लाख रुपए तक देने का फैसला किया गया था, जिसके बाद तकरीबन 1000 से जायद ऐसे अफराद को अब तक कौमी दहाड़े में शामिल किया गया है। 50 अरब डॉलर से जायद मालियत का पाक चीन इक्तसादी राहदारी का बड़ा हिस्सा कुदरती वसाइल से मालामाल इस जुनूब मगरबी सूबे से गुजर कर साहिली शहर ग्वादर पहुँचता है। वफाकी हुकूमत का कहना है कि बाज़ आमसाया ममालिक इस राहदारी को नाकाम बनाने के लिए बाज बलोच अस्करी तंजीमों की माली मदद कर रहे हैं, जिसकी हमसाया ममालिक तरदीद करते आए हैं। यामर काबिले जिक्र है कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों के मुकाबले में अब तखरीबकारी, दहशतगर्दी और हदफ बनाकर कत्ल करने के वाकियात में 80% कमी नोट की गई है, जिसको वफाकी व सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी अदारे अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। सतार काकड़, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
अमरीकी वज़रा ने वादा किया है कि मैक्सिको के लोगों को बड़े पैमाने पर मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। इस बारे में तफसीलात खालिद हमीद बेग की जबानी।
अमरीकी अहदेदारों ने वादा किया है कि मैक्सिको के लोगों को बड़े पैमाने पर मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सदर ने अहद किया था कि मुल्क में रहने वाले गैर कानूनी बुरे लोगों को पकड़ा जाएगा। अमरीका के होमलैंड सिक्योरिटी के वजीर जॉन कैली और वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने मैक्सिको के सदर एनरीके पेना नेटो और उनके वजरा से मुलाकात की, जिन्होंने ट्रंप के मैक्सिको के साथ माइग्रेशन और तिजारत पर मुखासिमाना बयानात पर तश्वीश और उकताहट का इजहार किया। वजारत खारजा ने सदर पेना नेटो के साथ होने वाली बातचीत की तफसीलात जाहिर नहीं की हैं। होमलैंड सिक्योरिटी के वजीर जॉन कैली ने जोर देकर कहा कि बगैर दस्तावेजात के तारिकीन के खिलाफ फौजी ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जॉन कैली का कहना था,
Everything we do in DHS will be done legally and according to human rights in the legal justice system.
जॉन कैली कह रहे हैं, बड़े पैमाने पर कोई मुल्क बदरी नहीं होगी। मैं फिर दोहराता हूं कि कोई मुल्क बदरी नहीं होगी। हर चीज कानूनी तौर पर और अमरीका के इंसाफ और इंसानी हकूक के निज़ाम के तहत होगी। तमाम मुल्क बदरी हमारे निज़ाम अदलिया के जायज़ तरीके से होगी। और अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने कहा कि बातचीत मुफीद रही है। उनका कहना था,
Although our two nations share a long history, our visit was forward-looking, focusing on common interests that would advance security and economic well-being.
हालांकि हमारे दोनों के मुल्कों के दरमियान तवील तारीखी ताल्लुकात हैं, हमारा दौरा मुस्तकबिल के मामलात पर और बाहमी मफादात पर नजर रखने पर मरकूज था, जो सिक्योरिटी में इजाफा और इक्तिसादी बेहतरी पैदा करेगा। अपनी मुलाकातों में हमने मुश्तरका तौर पर इतराफ़ किया कि हमारे ताल्लुकात के मुख्तलिफ रंग हैं और दो खुद मुख्तार मुल्कों में कभी कभी इख्तलाफात भी हो जाते हैं। ये थे रेक्स टिलरसन के अल्फाज।
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर न्यूज मीडिया को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि सहाफियों को बेनाम जराए के हवाले से खबर देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वो जुमे के रोज कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हजारों हामियों की मौजूदगी में मुल्क के कदामत पसंदों के सबसे बड़े सालाना इज्तमा से खिताब करते हुए उन्होंने मीडिया अरकान पर इल्जाम आयद किया कि वो इनके खिलाफ दी जाने वाली खबरों में खुद ही बेनाम जराए पैदा करते हैं ताकि सदर ट्रंप में खराबियां नजर आएं। ट्रंप का कहना था कि वो उन लोगों के खिलाफ हैं जो खुद ही कहानियां घड़ते और जराए पैदा करते हैं। उन्हें सिर्फ ऐसी सूरत में जराए का हवाला देना चाहिए जब वो इनका नाम ले सकें, और अब मजीद जराए नहीं होंगे। रिपोर्टर अक्सर औकात अपनी उन खबरों में बेनाम जराए का हवाला देते हैं जो कि खुफिया नौइयत की हों, ताकि उनके जराए इंतकाम का निशाना ना बन सकें। ट्रंप ने खसूसी तौर पर अखबार वाशिंगटन पोस्ट की इस माह छपने वाली एक खबर का हवाला दिया, जिसमें 9 के करीब साबिक और मौजूदा इंटेलिजेंस जराए के हवाले से कहा गया था कि ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर माइकल फ्लिन ने روسی سفیر کے ساتھ اپنی گفتگو میں روس پر عائد امریکی قدغنوں کے بارے میں غلط ترجمانی کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کے چند اداروں کا ایجنڈا لوگوں کا ایجنڈا نہیں ہے اور وہ عوام کی ترجمانی نہیں کرتا. انہوں نے اپنے قدامت پرست تحریک کے لیے تصور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو اپنے شہریوں کو باقی سب پر ترجیح دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہی امریکہ کی جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر شروع کر دی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ ان کی امیگریشن پالیسیوں کا مقصد برے لوگوں کو امریکہ سے باہر رکھنا ہے جن میں منشیات فروش اور قاتل شامل ہیں. قبل ازیں نائب صدر مائک پینس نے جمعرات کے روز اپنے ساتھی قدامت پسندوں کے اجتماع کو بتایا کہ صدر ٹرمپ اپنے وعدے پورے کرنے کی تگ و دو میں لگے ہیں. اس بارے میں اسابیلا کچولی کی رپورٹ. نائب صدر مائک پینس کا کہنا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جب یہ ثابت کیا جائے کہ قدامت پسند جوابات ہی ملک کے لیے بہترین جواب ہیں. مائک پینس کا کہنا تھا, اس ٹیم کے ساتھ ہم قدامت پسندوں کے پاس وہ موقع ہے جو چند نسلوں کے بعد صرف ایک بار یا شاید زندگی میں ایک دفعہ ملتا ہے. میرے دوستو, یہ ہمارا وقت ہے. یہ وہ موقع ہے جسے پانے کے لیے ہم نے طویل عرصے تک بہت محنت کی. یہ وہ وقت ہے کہ ایک بار پھر ثابت کیا جائے کہ ہمارے جوابات ہی امریکہ کے لیے بہترین جواب ہیں. ایک مضبوط فوج, مزید ملازمتیں, ٹیکسوں میں کمی, آئین کا احترام اور وہ اقدار جنہوں نے امریکہ کو عظیم بنایا ہے اور اس ٹھوس اور باہم یقین کے ساتھ جو ہم امریکیوں کی اچھائیوں میں پنہا ہے. مائک پینس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک جرأت مند, صاحب بصیرت اور پورا یقین رکھنے والا شخص قرار دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا اور ڈیموکریٹوں پر مشتمل حزب اختلاف آج بھی صدر ٹرمپ اور قدامت پسند تحریک کو مسترد کر رہے ہیں. نائب صدر پینس کا کہنا تھا, اسٹیبلشمنٹ کو ایسا ہونے کا گمان نہیں تھا. میرا مطلب ہے کہ میڈیا, عمرا, اندر کے لوگ, ہر کوئی جو جوں کی توں حالت کو برقرار رکھنے سے فائدہ اٹھاتے ہیں, انہوں نے ہر قدم پر ہمارے صدر کو مسترد کر دیا تھا اور انہیں مسترد کرتے ہوئے انہوں نے ان کروڑہ محنت کش خواتین اور مردوں کو مسترد کر دیا تھا جو اس ملک کو عظیم بناتے ہیں, اور اس پر ترہ یہ کہ وہ اب بھی اسے مسترد کر رہے ہیں. وہ ابھی تک ہم سب کو مسترد کر رہے ہیں. جو انہیں انتخابات والے دن سیکھنا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ یہ وہ حکومت نہیں جو عمرا کی ہے, جو میڈیا کے لیے ہے اور جسے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے. 8 نومبر کو یہ تشت از بام ہوا اور جسے انہوں نے نہیں سنا وہ یہ تھا کہ یہ اب بھی لوگوں کی طرف سے لوگوں کے لیے بنائی گئی لوگوں کی حکومت ہے. سی پیک کہلانے والے قدامت پسندوں کے سب سے بڑے سالانہ اجتماع سے خطاب کرنے والوں میں مائک پینس اب تک کے سب سے سینئر ریپبلکن رکن تھے. قبل ازیں جمعرات ہی کے روز وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ سٹیو بینن نے قدامت پسندوں کو بتایا کہ وہ میڈیا کے ساتھ دیگر مخالفین سے روزانہ کی بنیادوں پر لڑائی کی توقع رکھیں. بینن کا کہنا تھا کہ میڈیا ٹرمپ کے قوم پرست معاشی ایجنڈے کی مخالفت کر رہا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ ہر روز ایک لڑائی ہو سکتی ہے. بینن کے ہمراہ ڈونلڈ ٹرمپ کے چیف آف سٹاف رائن سپریبس نے بھی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو مختلف خیالات رکھنے والے ریپبلکنوں اور قدامت پرستوں کو متحد کرنے والا قرار دیا. گزشتہ ایک عشرے کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ ریپبلکن جماعت وائٹ ہاؤس اور کانگریس کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. یہودی برادری کے مراکز کے خلاف بم دھماکوں کے خطرے کے تناظر میں منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے واضح انداز میں یہود دشمنی کی مذمت کی. تاہم بہت سے مسلمان امریکی اس بات سے پریشان ہیں کہ صدر نے ابھی تک مسلمان دشمنی کے بارے میں پائے جانے والے تشویش کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا. اس بارے میں ایک رپورٹ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو متعدد مواقع پر یہود دشمن اقدامات میں اضافے کی مذمت نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. تاہم منگل کے روز صدر نے بڑے قطعی انداز میں یہ کہا,
The anti-Semitic threats targeting our Jewish community
ہماری یہودی برادری اور ان کے مراکز کو نشانہ بنانے کے خطرات خطرناک اور تکلیف دہ ہیں. اور اب بہت سے مسلمان امریکی یہ امید رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ملک بھر میں مسلمان دشمن واقعات میں اضافے کے سلسلے میں اسی طرح کے اقدامات اٹھائیں گے. تاہم وہ بہت خوش امید نہیں ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے کوری سیلرز کا کہنا تھا
The president has been generally silent, and since the election, there has been a wave of hate crimes targeting
صدر صاحب عمومی طور پر خاموش ہیں اور انتخابات سے اب تک مذہبی نسلی اور لسانی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کی ایک لہر اٹھی ہے جو لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کوری سیلر کہتے ہیں کہ الفاظ کو عملی جامہ پہنانا ہوگا جیسا کہ نائب صدر مائک پینس نے ایک یہودی قبرستان کی بے حرمتی کے بعد جو موقف اختیار کیا تھا. نائب صدر کا کہنا تھا امریکہ میں نفرت پر مبنی یا تعصبانہ یا متشدد یا یہود دشمن اقدامات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. پر مسلمانوں میں اس عدم بھروسے کی ایک وجہ صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے چند بیانات ہیں اور اس کے علاوہ ان کے چند مشیر ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مذہبی معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں صدر ٹرمپ کا وہ بیان بھی شامل ہے جو انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران دیا تھا اور جس میں ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ بند کرنا چاہیے. حالانکہ ٹرمپ اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے لیکن یہ اب تک ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے. وائٹ ہاؤس کے لوگ اس نظریے کو مسترد کرتے ہیں کہ ان کے بیانات مسلمانوں کے خلاف تعصب کے عکاس ہیں. ایک ترجمان مائیکل شارٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شدت پسند اسلامی دہشت گردی کو تسلیم کرنا مسلمان دشمنی نہیں ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. عراقی فوج نے امریکی قیادت والی فوجوں کی مدد سے موصل شہر کے ہوائی اڈے کو دوبارہ قبضے میں لے لیا ہے. اس پر سن 2014 سے شدت پسند گروپ داعش کا کنٹرول تھا. ملکی ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا کہ سرعت سے حرکت کرنے والی فورسز اور وفاقی پولیس نے موصل کے ایئرپورٹ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا. جمعے کے روز عہدیداروں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہوائی اڈے کے نزدیک ایک فوجی بیس پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے اور فوجیں مہینوں میں پہلی بار موصل کے علاقے میں داخل ہو گئی ہیں. ایئرپورٹ پر یہ قبضہ فوجوں کو جنوب مغربی راستے سے رسائی دے گا اور پہلی مرتبہ دریائے دجلہ کے ساتھ مغربی کنارے پر ان کا کنٹرول ہوگا. شام کے شہر الباب کے نزدیک ایک گاؤں میں دوسرا خودکش بم دھماکہ ہوا, جہاں جمعے کی صبح بھی ایک خودکش بم دھماکہ ہوا تھا اور مرنے والوں کی تعداد 65 تک پہنچ گئی ہے. اور مقامی میڈیا اور ترک عہدیداروں کے مطابق مرنے والوں میں شہری, باغی, جنگجو اور کم از کم دو ترک فوجی ہلاک ہوئے. دوسرا دھماکہ اس وقت ہوا جب رہائشی اور امدادی ٹیمیں ان افراد کی لاشیں اٹھا رہی تھیں جو پہلے خودکش دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے. ایک روز قبل ہی ترک فورسز اور ان کے اتحادیوں نے اسٹریٹجک اہمیت کے علاقے الباب کا کنٹرول حاصل کرنے کی خبر دی تھی. داعش کے جنگجو اس علاقے پر قابض تھے. یہ دھماکہ فری سیرین آرمی کی ایک چیک پوسٹ پر ہوا جہاں بہت سے افراد جمع تھے. ان سے بہت سے الباب واپس جانا چاہتے تھے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر. سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے. پیشکش یاسمین جلیل.
Build you a house right here, our house.
I'm going to take Mildred up to D.C. to get married.
You sure about that?
लविंग ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर मबनी है जो कि मिल्ड्रिड और रिचर्ड की मोहब्बत की दास्तान है। ये एक सफेद फार्म मर्द और एक सिया फार्म औरत की कहानी है जिन्होंने 1957 में अपनी अबाई रियासत वर्जीनिया के कवानीन की खिलाफ वर्जी की और हमसाया इलाके वाशिंगटन डीसी में जाकर शादी की।
By the power vested in me by the District of Columbia, I now pronounce you husband and wife.
इसके बाद पेश आने वाले वाकयात ने अमेरिका को बदल दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका की पेनेलोप ने इस फिल्म के कलीदी किरदारों से बात की जिन्होंने इस ड्रामाई अंदाज में तश्कील दी गई इस तारीखी दास्तान को फिल्म बंद किया।
What you doing in bed with that woman?
I'm his wife.
That's no good here.
Richard Perry Loving, being a white person, and Mildred Jeter, being a colored person, did unlawfully cohabitate as man and wife.
Richard?
It ain't right!
I believe this is a battle that could go all the way to the Supreme Court.
And we ain't hurting anybody.
The state of Virginia will argue that it is unfair to bring children of mixed race into the world.
Tell that woman to come out here.
इस फिल्म में रिचर्ड अपनी महबूबा मिल्ड्रिड से शादी कर लेता है लेकिन उस वक्त वर्जीनिया के कवानीन के मुताबिक मिल्ड्रिड जो कि एक सिया फार्म औरत थी और रिचर्ड जो कि एक सफेद फार्म मर्द था इनकी शादी इनके यूनियन के कवानीन के खिलाफ वर्जी थी।
I can take care of you.
I know that.
I can take care of you.
I know we have some enemies, but we have some friends too.
You realize this case could alter the Constitution of the United States.
You think you'll lose?
We may lose a small battle. But win the big war.
शादी के बाद इसने शादीशुदा जोड़े को या तो वर्जीनिया छोड़ना था और या फिर जेल का सामना करना था। सन 1958 में इन दोनों ने वर्जीनिया को छोड़ दिया और अपने खानदान दोस्तों से दूर वाशिंगटन में आबाद हुए। पाँच साल के बाद सन 1963 में शहरी हकूक की तहरीक के तहत मिल्ड्रिड ने US अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी से मदद मांगी। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया और इस तरह पूरे मुल्क में ये एक संगी मील के तौर पर कानून बन गया। जिप निकोल्स ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा
But what's important here is the story we're trying to tell, Richard and Mildred's story.
कि हमारे लिए यहाँ पर मिल्ड्रिड और रिचर्ड की कहानी बहुत अहमियत की हामिल है। मैं इसके बारे में पहले नहीं जानता था मगर 2012 में इसके बारे में सुना। इस फिल्म की अदाकारा रूथ निगा ने जिन्होंने मिल्ड्रिड के किरदार को बखूबी अदा किया उनका कहना था
How do we find out who we are really? And usually it's when we're
हमें ये कैसे पता चलेगा कि असल में हम कौन है खास तौर पर उस वक्त जब किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो। बाज़ औक़ात हमें इस बात पर मजबूर किया जाता है कि हम अपने आप को दरियाफ्त करें। मेरा इस बारे में ख्याल है कि जब हम असल रूप में आते हैं तो उसी वक्त हमें इल्म होता है कि हमारी जात किस कदर मुस्तहकम और फायदार है। इस फिल्म में रिचर्ड का किरदार अदा करने वाले जो एडर्टन का कहना था वजह हमको एक जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये मसाइल हमेशा मौजूद रहते हैं लिहाजा अच्छी बात यह है कि हमारे लिए नई कहानियाँ हों ऐसी कहानियाँ जो खूबसूरत हो और जिसमें अदाकारी की गुंजाइश हो। मेरे ख्याल में ऐसी खूबसूरत फिल्मों में काम करने का मजा आता है। इस फिल्म में एक किरदार वकील रिचर्ड से यही बात कर रहा है
Is there anything you'd like me to say to them? And by them I mean the Supreme Court justices of the United States?
वो कह रहा है कि आप क्या मुझसे ऐसा कुछ कहना चाहते हैं जो मैं इन सब को बता दूं? मेरा मतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को
Tell the judge I love my wife.
یہ تھی ایک مختصر رپورٹ جو کہ ایک معروف فلم لونگ پر مبنی تھی۔ گلرخ وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کے دن کا 1:30 بجا ہے. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز لاہور کے ڈی ایچ اے ایریا میں ہونے والا دھماکہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک حادثہ تھا. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں.
پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ڈیفنس لاہور میں ایک زیر تعمیر عمارت میں جو دھماکہ ہوا تھا اور جس سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے، اس دھماکے کا سبب ممکنہ طور پر گیس کی لیکیج تھی اور متاثرہ عمارت میں گیس کے سلنڈر پائے گئے ہیں. جمعے کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا،
آج صبح جو ہے یہ فورنسک لیبارٹری سے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ موصول ہو گئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق جو ہے انہوں نے موقع سے جو ہے وہ 6 سیمپل جو ہے وہ لیے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے، جو کہ ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ پروسیجر ہے. تو یہ وہاں پہ ٹیسٹ جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور ریزلٹ اینڈ کنکلوژنز یہ ہیں کہ نو ایکسپلوسیو اینڈ ریلیٹڈ مٹیریل وار انڈیکیٹڈ ان ایٹم نمبر 1, 2, 3, 4، ایٹم نمبر 5 اینڈ 6. تو یہ اب سائنٹیفک اور ریلائبل سورس کے حوالے سے جو ہے یہ بات آن بیہاف آف پنجاب گورنمنٹ یہ کنفرم کی جا رہی ہے کہ کل کا جو یہ دھماکہ ہے یہ ایک انسیڈنٹ تھا، یہ ایک حادثہ تھا، دہشت گردی یا کوئی ایکسپلوسیو کا دھماکہ جو ہے وہ نہیں تھا.
وزیر قانون کا کہنا تھا کہ غیر معیاری گیس سلنڈر بنانے والوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. اس سوال کے جواب میں کہ دھماکے کی تفتیش میں اس قدر دیر کیسے ہوئی، وزیر موصوف نے کہا کہ عمارت بری طرح متاثر تھی اور فورنسک ٹیموں کو نمونے حاصل کرنے میں بہت وقت لگا. جمعرات کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ایک اعلی عہدیدار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ ان کی ٹیم کو متاثرہ عمارت سے دھماکہ خیز مواد کے نمونے ملے ہیں، جس کے بعد تمام میڈیا میں اس دھماکے کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا تھا. شہر میں خوف پھیل گیا، پرائیویٹ سکول بند کر دیے گئے جو جمعے کے روز بھی بند رہے. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ 13 فروری کو لاہور میں جو دھماکہ ہوا تھا اس کے تمام سہولت کار گرفتار کر لیے گئے ہیں اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے دیگر ایجنسیوں کے ہمراہ پورے صوبے میں کامبنگ آپریشن جاری رکھا ہوا ہے. دریاسنا جمعے کی صبح کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے کہنے کے مطابق پنجاب کے جنوبی ضلع مظفر گڑھ کے قریب سلطان محمد سرکی کے مقام پر ایک سرچ آپریشن کے دوران میں پولیس مقابلے میں 6 مشتبہ دہشت پسند مارے گئے. انسداد دہشت گردی کے محکمے کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن مخبری پر کیا گیا تھا جس میں 6 دہشت پسند ہلاک جبکہ 3 دیگر فرار ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں ایک مشتبہ دہشت پسند کا نام یامین عرف عمران بتایا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ان تمام دہشت پسندوں کا تعلق ایک کالا دم تنظیم سے ہے. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستان کی چیف جسٹس نے جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں مبینہ طور پر جنسی غلامی کے لیے سمگلنگ کا نوٹس لیا ہے. انہوں نے یہ نوٹس ذرائع ابلاغ میں اس حوالے سے آنے والی خبروں کے بعد دیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی چیف جسٹس نے اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں خواتین کی مبینہ سمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی اطلاعات کا از خود نوٹس لیتے ہوئے پنجاب اور وفاقی دارالحکومت کے پولیس حکام سے 3 دن کے اندر رپورٹ طلب کی ہے. مقامی میڈیا میں سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق ان خواتین کو اغوا کرنے کے بعد انہیں جنسی غلامی کے لیے فروخت کر دیا جاتا ہے. عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے راولپنڈی شہر کی ایک شادی شدہ خاتون کے مبینہ اغوا اور بعد ازاں انہیں افغانستان سمگل کرنے کے واقعے کے بارے میں سامنے آنے والی خبر کے بعد اس واقعے کا آج خود نوٹس لیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک 40 سالہ شادی شدہ خاتون جو 3 بچوں کی ماں ہے کو بعض افراد نے اغوا کرنے کے بعد افغانستان میں ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ خاتون کے شوہر نے پولیس کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اس کو اغوا کرنے والے افراد اب اس کی رہائی کے لیے اس سے 3 لاکھ روپے کا تاوان طلب کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کو بازیاب کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جلد ہی ان افراد کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا جو مبینہ طور پر اس واقعے میں ملوث ہیں۔ مقامی میڈیا میں سامنے آنے والی اطلاعات میں مزید بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد سے خواتین کو اغوا کر کے انہیں افغانستان لے جانے والا ایک گروہ کافی عرصے سے سرگرم ہے جو اب تک متعدد خواتین کو مغوی بنا کر مبینہ طور پر جنسی غلامی کے لیے فروخت کر چکے ہیں۔ خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن اور معروف وکیل ضیاء احمد عوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ کے واقعات نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے کے دیگر ملکوں میں اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں جو ان کے بقول نہایت تشویشناک امر ہے۔
تو یہ ایسی سچویشن ہے جس میں پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب جیسے اگر اس کو افغانستان لے گئے ہیں تو وائس ورسا یہی ہونا چاہیے کہ وہاں کی سپریم کورٹ یا وہاں کی انٹیریئر منسٹری بھی اس کا کاگنیزنس لے اور کوئی ایسا میکینزم ڈیولپ ہو بٹوین دی نیبر کنٹریز، نیبرنگ کنٹریز جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، کہ تاکہ اس طرح کے جو الرٹس ہیں وہ جائیں اور ہم ان کو نکال کے لے آئیں۔
ضیاء عوان نے کہا کہ اگرچہ ان واقعات کے بارے میں کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہے، تاہم ایسے واقعات بڑے پیمانے پر رونما ہو رہے ہیں
اور خاص طور پہ جو اب تو ایک کام ہو گیا ہے کہ نکاح کر لو اور زبردستی نکاح کر لیتے ہیں، کڈنیپ کر کے لاتے ہیں، جو پاکستان میں جو پروسیٹیوشن اور ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ٹریفکنگ، وہ اٹھا کے لاتے ہیں، اٹھا کے لا کے نکاح کرتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد ایک آدھ بچہ بھی ہو جاتا ہے اور ایک ایک آدمی نے 6-6 8-8 نکاح کیے ہوتے ہیں اور اس نے ایک گھر میں رکھے ہوتا ہے اور ان سے پروسٹیوشن کرا رہے ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی پولیس والا آئے تو اس کو کہتے ہیں جی یہ آپ دیکھ لو ہمارا نکاح نامہ۔ تو بات یہ کہ یہ ایک ایسا وہ بن گیا ہے، کلک بن گیا ہے کہ جس کو ہمیں بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے۔
ضیاء عوان نے کہا کہ ایسے معاملات کے لیے قانون تو موجود ہیں، تاہم ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس کی بر وقت کاروائی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آگاہی پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی فوج وہاں کے امریکی سفارت خانے کی شراکت سے امریکہ کی فوجی اکیڈمیز میں ایک پروگرام کے تحت پاکستانی فوجیوں کو تربیت اور تعلیم کے لیے بھیجنے کے واسطے انتخاب کے سلسلے میں چھان بین اور اہلیت کی آزمائش کر رہی ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان ان 12 ممالک میں شامل ہے جنہیں امریکی وزارت دفاع نے ترجیحی ملک قرار دے رکھا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاع کے شعبے میں قریبی تعاون رہا ہے۔ اس تعاون کی غمازی اس بات سے ہوتی ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے کیڈٹس امریکہ کے ممتاز عسکری تربیتی مراکز میں زیر تعلیم ہیں۔ ان میں سے ایک طالب علم یونائیٹڈ سٹیٹس نیول اکیڈمی میں، 3 یونائیٹڈ سٹیٹس ایئر فورس اکیڈمی میں اور 4 یونائیٹڈ سٹیٹس ملٹری اکیڈمی میں زیر تعلیم ہیں۔ پاکستان میں امریکہ کے سفارت خانے کی طرف سے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی فوج امریکی سفارت خانے کے ساتھ مل کر سروسز اکیڈمی فورن اسٹوڈنٹ پروگرام کے لیے مزید نامزدگیوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت امریکہ کے ممتاز عسکری تربیتی اداروں میں داخلہ حاصل کرنے کے مقابلے میں شرکت کے لیے پاکستان سے بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لڑکوں اور لڑکیوں کو نامزد کیا جاتا ہے۔ پاکستانی فوج نے یونائیٹڈ سٹیٹس ملٹری اکیڈمی اور امریکہ کی ایئر فورس اکیڈمی کے 2021 کے کورسز میں شرکت کے لیے 12 طالب علموں کو نامزد کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت منتخب ہونے والے طالب علم مستقبل کے فوجی قائدین بننے کے لیے تعلیمی، فوجی اور جسمانی چستی کی 4 سالہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ بیان کے مطابق اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے میں درخواست کے طریقہ کار کے تحت امیدواروں کی اہلیت جانچنے کی آزمائش اور انٹرویو کے مراحل 23 فروری کو مکمل کیے گئے۔ بیان کے مطابق پاکستانی فضائیہ سے تعلق رکھنے والے مکرم کیو خان نے 1991 میں اس پروگرام کے تحت یو ایس ایئر فورس اکیڈمی سے تربیت حاصل کی تھی۔ مکرم خان کے بقول کسی کیڈٹ کی زندگی میں یو ایس ایئر فورس اکیڈمی میں جانے سے زیادہ مفید تجربہ نہیں ہو سکتا۔ مکرم خان کے بقول یہ تعلیم و تربیت انسان کو علمی، جسمانی اور جذباتی طور پر نفیس بناتی ہے اور رنگ و نسل، مذہب یا قومیت کے تعصب سے ماورا بناتی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
قدامت پسند پولیٹیکل ایکشن کانفرنس یا سی پیک کے تیسرے اور آخری روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طویل اور انتخابی مہم کی طرز کی تقریر کی اور میڈیا پر حملے کیے۔ بہتر تجارتی سودوں، محفوظ سرحدوں اور روزگار کے مزید مواقع کے وعدے بھی کیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر نیوز میڈیا کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کو بے نام ذرائع کے حوالے سے خبر دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہزاروں حامیوں کی موجودگی میں انہوں نے میڈیا ارکان پر الزام عائد کیا کہ وہ ان کے خلاف دی جانے والی خبروں میں خود ہی بے نام ذرائع پیدا کرتے ہیں تاکہ صدر ٹرمپ میں خرابیاں نظر آئیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف ہیں جو خود ہی کہانیاں گھڑتے اور ذرائع پیدا کرتے ہیں، انہیں صرف ایسی صورت میں ذرائع کا حوالہ دینا چاہیے جب وہ ان کا نام لے سکیں۔ رپورٹر اکثر اوقات اپنی ان خبروں میں بے نام ذرائع کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ خفیہ نوعیت کی ہوں تاکہ ان کے ذرائع انتقام کا نشانہ نہ بن سکیں۔ ٹرمپ نے خصوصی طور پر اخبار واشنگٹن پوسٹ کی اس ماہ چھپنے والی ایک خبر کا حوالہ دیا جس میں 9 کے قریب سابق اور موجودہ انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن نے روسی سفیر کے ساتھ اپنی گفتگو میں روس پر عائد امریکی قدغنوں کے بارے میں غلط ترجمانی کی تھی۔ واشنگٹن کے باہر نیشنل ہاربر پر ایک پرہجوم ہال میں اپنی تقریر میں صدر ٹرمپ نے قدامت پرستوں کے اجتماع کو بتایا کہ آخری کار انہیں اپنا صدر مل گیا۔ انہوں نے اخبار واشنگٹن ٹائمز کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جھوٹی خبر تھی جو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی دشمن ہے۔
I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake.
اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جھوٹی خبر سے لڑ رہے ہیں، یہ جھوٹی خبر ہے، بالکل جعلی۔ چند روز پہلے میں نے جھوٹی خبر کو عوام کی دشمن قرار دیا تھا اور وہ ایسا ہی ہیں۔ وہ عوام کی دشمن ہیں کیونکہ ان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ خبریں گھڑی جاتی ہیں جن کی کچھ حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کے چند اداروں کا ایجنڈا لوگوں کا ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی وہ عوام کی ترجمانی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے قدامت پرست تحریک کے لیے اپنا تصور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو اپنے شہریوں کو باقی سب پر ترجیح دیں گی۔ انہوں نے اپنی انتخابی کامیابی کا بھی ذکر کیا جو ان کے کہنے کے مطابق بے مثال تھی، اور کہا کہ وہ امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کی جد و جہد بند نہیں کریں گے۔
The victory and the win was something that really was dedicated to a country.
یہ کامیابی اور جیت ایک ایسی چیز تھی جو ایک ملک اور اس کے عوام کے لیے وقف تھی، جو آزادی، سلامتی اور قانون کی حکمرانی میں یقین رکھتے ہیں۔ ہماری کامیابی اور جیت قدامت پسند اقدار کی جیت تھی۔ ہماری جیت ہر اس شخص کی جیت تھی جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ امریکہ کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ یہ امریکہ کے محنت کشوں کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے اور امریکی پرچم کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اپنی پالیسیوں کے بارے میں اپنے زیادہ تر تبصروں پر ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کے اپنے تھیم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہی امریکہ کی جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر بہت جلد شروع کر دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی امیگریشن پالیسیوں کا مقصد برے لوگوں کو امریکہ سے باہر رکھنا ہے جن میں منشیات فروش اور قاتل شامل ہیں۔ نقل وطن کرنے والوں کی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم کے مرکزی بحری راستے پر جو لیبیا کو اٹلی سے ملاتا ہے، سال کے ان پہلے دو مہینوں میں نقل وطن کرنے والوں کی اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ جنیوا میں آئی او ایم کے ہیڈ کوارٹر سے لیزا شیلائن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
آئی او ایم کا تخمینہ ہے کہ اس سال اس وقت تک تخمیناً 326 نقل وطن کرنے والے اور پناہ گزین ہلاک ہو گئے ہیں، ایسے میں جبکہ وہ سمندری راستے سے لیبیا سے اٹلی جا رہے تھے، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ تعداد صرف 97 تھی۔ آئی او ایم کے ترجمان جوئل ملمین کا کہنا ہے کہ یہ تعداد تو پریشان کن ہے، لیکن سمندر میں جو سانحات ہوتے ہیں وہ پورے پتہ بھی نہیں چلتے، کیونکہ بہت سی لاشیں تو ملتی بھی نہیں ہیں۔ اور نامعلوم تعداد میں لوگ لاپتہ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ سب سہارن افریقہ سے ہوتے ہیں۔ تاہم انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسمگلروں کی کشتیوں میں پرخطر سمندری سفر کرنے والا ہر شخص نقل وطن کر کے یورپ جانے والا نہیں ہوتا۔ ان کے الفاظ،
There's a thriving business in kidnapping right now in Libya where people are being taken off the street, held to paid ransom and then forced into these boats just because the ransom takers are done with them and they don't want to try to pick them up again and go through the long process of trying to wring a few hundred euros out of a family somewhere.
جہاں لوگوں کو سڑکوں سے اٹھا لیا جاتا ہے، زر تاوان کے لیے ان کو پکڑ کر رکھا جاتا ہے اور انہیں زبردستی کشتیوں پر پہنچا دیا جاتا ہے، کیونکہ تاوان وصول کرنے والے اپنا کام نکال چکے ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ انہیں دوبارہ پکڑا جائے اور پھر ہزاروں میل دور جنوب میں کسی خاندان سے چند سو یورو وصول کرنے کی کوشش میں ایک طویل عمل سے گزرنا پڑے۔ ملمین کہتے ہیں کہ یہ واحد سنگین جرم نہیں ہے جو لاچار اور بے بس لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انسانی سمگل کرنے والے ایک اور مہلک ہتھکنڈہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسمگلر کشتیوں کا انجن چرا لیتے ہیں اور کشتیوں کو جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں پتا کہ یہ کوئی مافیا ہے جو مقابلے کو ختم کروانے کے لیے اس قسم کی کاروائیاں کرتا ہے اور ادائیگیاں نہ کرنے والوں کو انجن نکال کر سزا بھی دیتا ہے، یا پھر دونوں کا امتزاج ہے۔ اس رقم سے جو نقل وطن کرنے والے دیتے ہیں، کشتیاں اور ان کے پرزے خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسمگلر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اپنی کاروائیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ انجن وغیرہ نکال لینے چاہیے۔ ملمین کہتے ہیں کہ مسافروں سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ امدادی جہاز آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سی صورتوں میں ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں ان نقل وطن کرنے والوں کو کسی مدد کے بغیر پانی کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
یمن کے سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا ہے کہ جمعے کے روز ایک خودکش بمبار نے ملک کے جنوب میں واقع شہر زنجبار میں ایک فوجی مرکز پر حملہ کر کے کم از کم 8 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ خودکش بمبار نے لکڑی لانے والی ایک گاڑی کے ڈرائیور کا بہرو بھرا ہوا تھا۔ اس نے یمنی فوج کے کیمپ میں داخل ہونے میں ناکامی کے بعد اپنی گاڑی گیٹ پر دھماکے سے اڑا دی۔ سیکیورٹی اہلکاروں اور حملہ آوروں کے درمیان اس وقت شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جب انہوں نے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس واقعے میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے۔ فوری طور پر کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ایک فوجی ذرائع نے کہا ہے کہ علاقے میں اس طرح کے حملے القاعدہ کا گروپ کرتا آ رہا ہے۔ ترکی کے چوٹی کے عہدیدار امریکہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ داعش کے خلاف جنگ میں شامی کردوں کے ساتھ امریکی فوجی ساجھیداری ختم کرے۔ اس سے چند روز پہلے جب توقع ہے کہ وزارت دفاع صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک نیا جنگی منصوبہ پیش کرے گی جو شام اور عراق میں داعش کو شکست دینے سے متعلق ہوگا، ترکی جو نیٹو اتحادی ہے واشنگٹن پر زور ڈال رہا ہے کہ وہ ان شامی اپوزیشن گروپوں کی مدد کرے جو انکارہ کے ہمراہ داعش کو شام میں اس کے حقیقی دارالحکومت رقہ سے نکال باہر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔ امریکہ نے 7 فروری کو کابل میں افغان سپریم کورٹ پر خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کم از کم 21 افغانی افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں وہ خواتین بھی شامل تھیں جو عدالت میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہی تھیں۔ اسی حملے میں تقریباً 40 افراد زخمی بھی ہوئے۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغانستان کی عدلیہ پر آئندہ بھی اسی طرح کے حملے کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے اس بمباری کے اقدام کو ایک بزدلانہ حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور افغان سیکورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی کو سراہا۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور ہیوگو لارنز نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ افغانستان کی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد کے خلاف تھا۔ یہ حملہ ان دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا جن کی نظر میں انسانی زندگی کی کوئی توقیر اور عزت نہیں ہے، اور یہ لوگ انصاف کے جمہوری نظام سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح 8 فروری کو ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے 6 ارکان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کارکن جوز جان زوبے کے ان لوگوں کو امداد پہنچا رہے تھے جو برفانی طوفان اور تودے گرنے سے متاثر ہوئے تھے۔ اس امدادی قافلے میں شامل 2 ارکان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے صدر پیٹر میرور کہتے ہیں کہ یہ اسٹاف ممبر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے اور ہمدردی کے جذبے کے تحت مقامی آبادی کی مدد کر رہے تھے۔ فوری طور پر کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ صوبائی حکام کو شبہ ہے کہ داعش سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے یہ کارروائی کی ہے، کیونکہ وہ اسی علاقے میں سرگرم عمل ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال 11,400 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ افغانستان میں خونریز جھڑپوں کے نتیجے میں 7,920 افراد زخمی اور 3,448 افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سے اکثریت حکومت مخالف انتہا پسندوں بالخصوص طالبان کے حملوں کا شکار ہوئی۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ داعش سے منسلک دہشت گردوں کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سن 2015 میں 82 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ پچھلے سال یہ تعداد بڑھ کر 899 ہو گئی۔ امریکی ناظم الامور لارنس کا کہنا ہے کہ افغانستان امن اور سلامتی کا مستحق ہے۔ میری حکومت اور امریکی عوام افغانستان کے عوام اور اس کے منتخب نمائندوں کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم پرامن خوشحال افغانستان کی حمایت کرتے رہیں گے جہاں مستقبل میں قانون کی حکمرانی قائم ہو۔ عوام کے خلاف بہیمانہ حملوں کو ختم کرنے کے لیے ہم افغانستان کی قومی حکومت اور افغانستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
یعنی ٹراش کو مار بگاؤ، یہ گروپ کا نام ہے جو ہماری پرانی اور نا کرا چیزوں سے میوزیکل انسٹرومنٹس بناتی ہے اور پھر ان کا جنگسٹرز نامی میوزیکل بینڈ ان انسٹرومنٹس کے ساتھ پرفارم کرتا ہے امریکہ بھر میں۔
اس موسیقی کو سن کر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کو پیدا کرنے والی انسٹرومنٹس کبھی ٹراش ہوا کرتے تھے۔ بالکل صحیح سنا آپ نے، ٹراش۔ اور اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو ان میں استعمال ہونے والے پرانے آئٹمز کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ انسٹرومنٹس کو بنانے والے ہیں جان برڈوز، جو سمِتھسونین آرٹ میوزیم کے انوویشن شو میں پرفارم کرنے والی میوزیکل گروپ بیش دا ٹراش کے فاؤنڈر ہیں۔ بیش دا ٹراش یعنی کوڑے کو مار بھگاؤ۔
اتنا دلچسپ نام ہے بیش دی ٹراش اصل میں ہے کیا؟
اصل میں اس کا تعلق استعمال شدہ اور پرانی چیزوں سے ساز بنانے سے ہے، اس لیے یہ نام سائنس آواز اور چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانے سے متعلق ہے۔ ہم عام طور پہ کرتے یہ ہیں کہ روزمرہ کی تقریباً ہر چیز لے لیتے ہیں اور پھر سائنس کو استعمال ملا کر انہیں اچھے اور دلچسپ ساز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
So where did this idea come about?
بہت سال پہلے کی بات ہے، جب لوگ ری سائیکلنگ پروگراموں کی طرف راغب ہو رہے تھے تو اس وقت بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ ری سائیکلنگ پروگرام کس طرح کام کرتا ہے۔ بیش دی ٹراش نامی پروگرام کی ابتدا ایک طرح سے گاربیج پارٹ سے ہوئی۔ یہ ایک لحاظ سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے والی ایک کشتی تھی جس کے ذریعے مشرقی ساحلی علاقے کا کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگایا جاتا تھا۔ یہی بیش دی ٹراش پروگرام کی آغاز کی وجہ بنی۔
پورے امریکہ میں آپ کے 18 بینڈ ممبرز ہیں، لیکن آپ ان کے بارے میں بتائیے جو آج آپ کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو وہ پرفارم کر رہے ہیں۔
آج یہاں ہمارا جنگسٹر سیٹ پرفارم کرے گا۔ اس میں 6 پرفارمر ہیں جس میں میری بیوی اور میں بھی شامل ہوں۔ میں اور میری بیوی مل کر ڈانس کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے 6 سازندے بھی ہیں اور ان میں سے کچھ تو نیو یارک شہر کے چوٹی کے میوزیشنز ہیں۔
جان برڈوز اور ان کے بینڈ نے ٹراش کو میوزیکل انسٹرومنٹس میں ٹرانسفارم کرنے کا ٹیلنٹ اپنے تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ وہ اس سے بہت سخاوت کے ساتھ دنیا کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں۔
Is his blood and you are his victim. I know what you're thinking. Your luck just couldn't get worse. But believe me, it's never for the best.
لوگوں نے آپ کے یوٹیوب ٹیوٹوریلز آن لائن دیکھی ہیں جو ریسائکلڈ یا ان چیزوں سے جنہیں لوگ کوڑا سمجھتے ہیں ان سے انسٹرومنٹس بنانا سکھاتی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔
Right, yeah, we put a lot of resources online so that people can use it anytime. It's totally free because I mean, how can
ہم نے انٹرنیٹ پر اپنی بہت سی چیزیں ڈال دی ہیں تاکہ لوگ انہیں استعمال کر سکیں۔ یہ بالکل مفت ہیں، کیونکہ آپ کوڑے سے ساز بنانے کے آئیڈیا کو کس طرح کاپی رائٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے تصور یہ ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پر جائیں اور وہ ان چیزوں کو دیکھیں جو وہ بنا سکتے ہیں، بلکہ وہ ان میں اپنی دانش کے مطابق کچھ اور چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ کس قسم کی چیزیں بناتے ہیں اور پھر ہم انہیں اپنے مطابق کیسے ڈھال سکتے ہیں۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ فن لینڈ کی توروکو یونیورسٹی میں کی جانے والی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کشیدگی سے پاک ماحول میں پل کر جوان ہونے والے افراد میں دل کے دورے کا خطرہ کم ہوتا ہے، اپنے ان ساتھیوں کے مقابلے میں جنہوں نے اپنے بچپن میں سماجی، جذباتی یا مالی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ انسانی صحت پر نفسیاتی اور سماجی عوامل کے اثرات کی بنیاد پر کیے جانے والے مطالعے کے لیے محققین نے 12 سے 18 برس کے 311 بچوں میں دباؤ کے مسائل کا تعین کیا ہے، اور پھر 28 سال کی عمر میں ان کی شریانوں میں کیلشیم کی موجودگی کو جانچا ہے، جس سے خون کی رگیں تنگ ہو سکتی تھی اور دل کے دورے کا خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ جریدہ جامع پیڈریٹکس میں شائع ہونے والی جائزے میں محققین کہتے ہیں کہ ایسے بالغ افراد جو بچپن میں نفسیاتی اور سماجی طور پر زیادہ صحت مند تھے، ان کی دل کی شریانوں میں کیلشیم جمنے کا امکان 15% کم تھا۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے کہ بچوں نے اپنی پرورش کے دوران کیا محسوس کیا تھا اور دہائیوں کے بعد اس کا ان کے دل کی شریانوں پر کیا اثر تھا، محققین نے فن لینڈ کے نوجوانوں کے دل کی صحت کے ایک طویل مدتی مطالعے کے اعداد و شمار پر نظر ڈالی ہے۔ محققین نے شرکا کے خاندان کی آمدنی، معیار تعلیم، والدین کی ملازمت کی حیثیت، والدین کی ذہنی صحت یا پھر گھر میں دباؤ کے حالات، مثلاً طلاق اور موت یا دیگر المیوں کو دیکھ کر ان کے بچپنے کی نفسیاتی اور سماجی فلا و بہبود کو ناپا ہے۔ اس
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر شہناز نفیس اور ساؤنڈ انجینئر جسٹن وائٹس۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔